شہید ہو گئے کچھ اور تیرے لال حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین, اما بعد. ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں جہاں پہ پروفیسر سید سبط جعفر زیدی شہید آل اللہ مقامہ کے حوالے سے کچھ گزارشات ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی پیش کرنا چاہوں گا. صحیح معنوں میں جو گفتگو کا حق ہے وہ تو علامہ حسن ظفر نقوی صاحب تو ان کے رفقا میں شمار ہوتے تھے, وہی اس پر بہتر روشنی ڈال پائیں گے, اور دیگر جتنے ساتھی یہاں پر تشریف لانے والے ہیں وہ اس کے حوالے سے بات کر سکیں گے. ادبی حوالے سے جو ان کی شخصیت ہے, شعر و شاعری کے حوالے سے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے, اس حوالے سے بھی شعرا حضرات زیادہ بیان کر سکتے ہیں. ایک آبزرور کی حیثیت سے, ایک مشاہدہ کرنے والے کی حیثیت سے, اور کبھی کبھی جناب شہید سے ملاقات کے موقع پر جن چیزوں کو میں نے مشاہدہ کیا اس کو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ جو کام ہم اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں ان میں کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو کنونشنلی عبادت کہلاتے ہیں, مثلا انسان ایک نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم کنونشنلی شاید ٹریڈیشنلی ایک رسم کے عنوان سے عبادت کا عنوان نہ دے سکیں, مگر اس میں بھی اگر الہیت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ کام بھی عبادت کا مرتبہ اور مقام حاصل کر لیتا ہے. اور یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان صحیح معنوں میں ایک مرقع بن جاتا ہے, ایک اسے پیش کیا جا سکتا ہے اس آیت کے مصداق کے طور پر جہاں خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو تو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. ظاہر کہ یہ عبادت کا جو تذکرہ یہاں پر پروردگار عالم نے سورہ زاریات کے اندر کیا ہے, اس عبادت کے کانسیپٹ کے اندر اتنی وسعت ہے کہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل عبادت کو تو اپنے اندر شامل کرتی ہی ہے, مگر اس آیت کے دائرے میں انسان کے وہ تمام افعال بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اگر وہ کسب معاش بھی کر رہا ہے تو اس میں بھی للہیت کا کوئی پہلو موجود ہو, اگر وہ کوئی سوشل ورک بھی کر رہا ہے تو این جی اوز تو بہت ساری چلتی ہیں, مگر اس سوشل ورک کے اندر بھی للہیت کا ایک جذبہ موجود ہو, قربتاً اللہ والا فیکٹر جو ہے وہ اتنا ڈومیننٹ ہو جائے کہ باقی تمام اغراض, باقی تمام چیزیں بالکل پس منظر میں چلی جائیں, وہ چیز غالب آ کر نمایاں ہو کر سامنے آ جائے. اور یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان شہرت سے بھاگتا ہے اور پروردگار عالم اسے شہرت کو بھی تحفے کے طور پر عطا کرتا ہے. جو دنیا کا معاملہ ہے امیر المومنین کے بقول کہ سایہ کی مانند ہے, اگر اس کی مخالفت انسان کرے, اس کے سمت کے مخالف چلا جائے تو گویا وہ پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. جناب پروفیسر سبط جعفر زیدی کی زندگی میں شاید یہ چیز بہت کمال کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خلوص بھی نظر آئے گا, جو کنونشنل ٹریڈیشنل عبادتیں ہیں وہاں پر بھی کوئی کمی ہم بظاہر نظر نہیں آتی, اور دوسری طرف ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے جیسے کہ ابھی ڈاکٹر زاہدی صاحب ایلوکوئنٹلی اسے ایکسپلین کر رہے تھے, ایلیبریٹ کر رہے تھے, اور جو انہوں نے ایس ایم ایس بھی پڑھا آپ نے اس کو بھی یقیناً توجہ کے ساتھ سنا ہوگا کہ کتنی ملٹی ڈائمینشنل ایک شخصیت تھی. بقول آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کے جو انسان کامل میں انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس فیکٹر کو بیان کیا کہ عام طور پر جو دیندار افراد بھی ہوتے ہیں وہ کارٹون کی شکل اختیار کر جاتے ہیں, کیریکیچر بن جاتے ہیں, کہ جہاں پر ایک ڈائمنشن ایک ڈائریکشن ایک جگہ پر بہت آگے ہیں تو دوسری جگہ پر بہت پیچھے ہیں. جیسے کارٹون کے اندر ہوتا ہے کہ اگر ایک ہاتھ بہت بڑا ہے تو دوسرا ہاتھ بہت چھوٹا ہو گیا, یا ہاتھ بہت بڑے ہیں تو پیر چھوٹے ہو گئے, آنکھیں بہت اچھی ہیں تو کان بہت لمبے ہو گئے, جس کے بعد ایک انسان کیریکیچر بن جاتا ہے, کارٹون بن جاتا ہے. جو ہم عام طور پر دیندار افراد میں بھی جو کسی بھی اعتبار سے دینداری کا ایک عنوان حد عقل رکھتے ہیں ان میں ہم اس جنگ کو عام طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص عزادار ہے, یہ دربش ایک شخص جو ہے وہ نمازی ہے, یہ شخص جو ہے وہ دیندار ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غار میں چلا جائے, اور یہ شخص جو ہے وہ تو بہت زیادہ سوشل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھر مسجد اور امام بارگاہ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو کارٹون اور کیریکیچر دیندار افراد کے اندر ہمیں نظر آتا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ ہم اپنے ٹین ایجرز کے سامنے سبط جعفر صاحب جیسی شخصیات کی صورت میں ایک رول ماڈل پیش کر سکتے ہیں. یعنی وہ قوم بڑی بدقسمت ہے بہت بدقسمتی ہوگی, بہت بہت ہی زیادہ یہ انفارچونیٹ معاملہ ہوگا کہ ہم اپنے قوم کے نوجوانوں کو آئیڈیل نہ دے پائیں, رول ماڈل نہ دے پائیں. اور جب میں رول ماڈل کی بات کر رہا ہوں تو معصومین سے میں نیچے آ کر بات کر رہا ہوں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ تو معصوم ہیں, ان کے بارے میں تو پروردگار عالم کی طرف سے ضمانت ہے, آئے تطہیر کی وہاں پر مہر لگی ہوئی ہے. میں اس مرحلے پر ٹریڈیشنلی جنہیں علماء کہا جاتا ہے, میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا, میں مراجع کی بات نہیں کر رہا, میں امام خمینی کی بات نہیں کر رہا, میں آیت اللہ خوئی سیستانی صاحب, رہبر خامنئی صاحب کی بات نہیں کر رہا. ان شخصیات کو تو واقعا ایسا ہونا ہی چاہیے کہ بہرحال امامہ ان کے سروں پر موجود ہے, ابا ان کے دوش پر موجود ہے, حوزہ علمیہ سے ان کی وابستگی ہے, پوری زندگی جب اس فلٹر کے ساتھ گزری ہے تو پھر اس کے بعد وہی رزلٹ ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ وہ شخص امام خمینی ہو, وہ شخص واقعا آیت اللہ خامنئی, آیت اللہ سیستانی ہو. وہ افراد تو ویسے ہونے ہی چاہیے, مگر اب اس کے بعد جب وہ افراد کہ جو عام طور پر معاشرے کے اندر اس طریقے سے پینیٹریٹ کرتے ہیں, نفوذ کرتے ہیں کہ مختلف ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ بھی کر رہے ہیں, سروسز کے اندر بھی جا رہے ہیں, باقاعدہ اپنی نوکری بھی کر رہے ہیں, اپنا معاش بھی اس انداز سے جس طرح سے ایک عام دنیا کے اندر دیگر افراد کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارے, اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر وہ ایسا کارنامہ انجام دے لیں کہ جس کی بنیاد پر وہ نوجوانوں کے لیے ایک پریکٹیکل رول ماڈل بن سکیں. ہم بہت خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ ہم اپنے ٹین ایجرز کے سامنے ایسے کچھ نمونے, کچھ ماڈلز پیش کر سکتے ہیں, ورنہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اگر ہمارا نوجوان یہ کہے کہ یہ کام تو معصوم ہی کر سکتا ہے, یہ کام تو ٹریڈیشنلی کوئی عالم ہو وہی کر سکتا ہے, یہ کام تو کوئی مرجع ہی کر سکتا ہے, کوئی رہبر ہی کر سکتا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. بظاہر اگرچہ جناب پروفیسر سبط جعفر صاحب نے تو کچھ ٹریڈیشنل کنونشنل کچھ کورسز بھی کیے ہوئے تھے جو تفسیر قرآن سے متعلق تھے, عربی کے اوپر بھی ان کی ایک نظر تھی, مگر اس کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری الحمدللہ, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو حلال اور حرام کے عنوان سے بدکتے ہیں, وہ بھڑک اٹھتے ہیں, اگرچہ وہ عنوان ایمان اپنے لیے پسند کرتے ہیں مگر ان پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کس کو پسند نہیں ہے کمیشن کا امتحان پاس کرنا, مگر حرام سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ ہم سبط جعفر صاحب جیسی شخصیت کو پیش کر سکتے ہیں کہ وہ آئی ہوئی نوکری کو ٹھکرا دیتا ہے کہ مجھے حرام نہیں کمانا ہے, میں حلال کو پسند کرتا ہوں چاہے وہ کم ہو, حرام کی کثرت کے اوپر میں حلال کی قلت کو ترجیح دیتا ہوں. وللہ الحمد, ہمیں واقعا خوش ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ایسے افراد ہمارے درمیان رکھے کہ جنہیں ہم اپنے ٹین ایجرز, اپنے نوجوانوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. میں اس پر بہت اصرار کرنا چاہتا ہوں کہ واقعا یہ خوش قسمتی ہے. مزید اگر آپ دیکھیں, ایک شخص اگر سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے تو نمونہ عمل بنتا ہے, مگر سبط جعفر صاحب کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ خود اپنے لیے بھی بڑی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس کی زندگی اگر ان تکلفات سے بالاتر ہو جائے اور اس قسم کے تشریفاتی جو معاملات ہوتے ہیں اگر وہ اسے اپنے آپ کو ہٹا لے تو خود اس کی زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, کچھ بھرم بازی کم ہو جائے گی, شو بازی کم ہو جائے گی, شو آف کرنے والا جو انداز ہے وہ خود کم ہو جائے گا, مگر حقیقی عزت دینے والی ذات پروردگار کی ہے. وہ پجیروں کے اندر اور باڈی گارڈز کے اندر اور اس قسم کے تمام تر جتنے تکلفات ہیں اس میں حقیقی عزت نہیں ہے. یہ بات بھی ہمیں پروفیسر صاحب کی زندگی کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہم ان چیزوں کو وہاں پر تلاش کر رہے ہیں. تزکیہ نفس جو عملی طور پر ہونا چاہیے تو واقعا اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ عملی طور پر وہ نظر بھی آ رہا ہو. دیکھیے خلوص کا جو ان کا معاملہ تھا کس سے پوشیدہ ہے؟ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بہت معروف حدیث یا قدر معروف حدیث, امام خمینی نے چہل حدیث میں بھی اس پر بحث کی اور علماء اہل سنت کے پاس بھی یہ حدیث موجود ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ, کہ من اخلص للہ اربعین یومن جر اللہ ینابی الحکمہ من قلبہ الی لسانہ, کہ اگر کوئی اپنے آپ کو 40 دن کے لیے خالص کر لے اللہ کی خاطر, پوری زندگی کی بات نہیں ہو رہی, 40 سالوں کی بات نہیں ہو رہی, 40 مہینوں کی بات نہیں ہو رہی, 40 ہفتوں کی بھی بات نہیں ہو رہی, من اخلص للہ اربعین یومن, اگر کوئی اپنے آپ کو 40 دن کے لیے خدا کے لیے خالص کر لے تو خدا اسے جو آخرت میں اجر دے گا وہ تو اپنی جگہ پر, دنیا میں کیا ملے گا؟ یہ نتیجہ سنیے اور سپتے جعفر صاحب کو اپنے تصور اور تخیل میں لے کر آئیے کہ واقعا ایسا تھا یا نہیں. جس نے اپنے آپ کو 40 دن کے لیے خدا کی خاطر للہیت کے جذبے کے تحت خالص کر لیا کہ جر اللہ ینابی الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، اللہ اس کی زبان پر دل سے حکمت کے چشموں کو جاری کر دے گا. اس کی گفتگو کے اندر انشنٹ باتیں نہیں ہوں گی، پختگی ہوگی، جو خود سورہ مزمل کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا، کہ دیکھو یہ رات کو جاگ کر خدا سے مناجات کرنا، خدا سے گفتگو کرنا، یہ تمہارے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت مناسب ہے اور تمہاری گفتگو میں پختگی لانے کے لیے بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے یہ چیز. کہ اگر رات کو انسان خدا سے بات کرنا سیکھ جائے تو دن میں بندوں سے بات کرنا اسے خود بخود آ جائے گا. جر اللہ ینابی الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، اللہ حکمت کے چشموں کو اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے. اور یہاں پر بھی علماء کرام تشریف فرمائے وہ تائید کریں گے کہ اہل نظر افراد نے یہ نقطہ بیان کیا کہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ خدا اس کے دل میں حکمت کے چشموں کو پیدا کرے گا، پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا جر اللہ جاری کرے گا. جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، پوٹینشیل بالقوا یہ صلاحیت پروردگار نے سب کو دی ہوئی ہے، بس اس پر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو ہٹانے کے لیے اسے 40 دن اپنے آپ کو خالص کرنا ہوگا. اب آپ غور فرمائیے کہ اگر وہ مرحوم وہ شہید ہمارے سامنے یہ مثال بن کر آ رہا ہے کہ دیکھو کہ واقعا یہ چیز حقیقت میں ظاہر بھی ہوتی ہے کہ غیبت کے پردے کو جو دل پر پڑا ہوا ہو 40 دن کے خلوص کے بعد چاک کر کے حکمت کے چشموں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، ظہور کا موقع مل سکتا ہے، تو پوری قوم اگر خالص ہو جائے 40 دن ہی کے لیے صحیح، تو کیا واقعا غیبت امام کا پردہ چاک ہو کر ظہور کا موقع فراہم نہیں ہو جائے گا؟ مگر اگر ہم اپنے آپ کو واقعا ان علائشوں سے ان تکلفات سے ہٹانا ہی نہیں چاہتے تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، چیزیں تو چلتی رہیں گی اور جو ڈیو کورس آف ایکشن ہے اس کے مطابق امام کا ظہور بھی انشاءاللہ اپنے وقت پر ہو جائے گا، مگر ہم کوتاہی کے مجرم بہرحال بنیں گے. شعرا ہی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہاں پر سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. ہمارے بہت سارے اساتذہ جو اخلاقیات کو پڑھاتے ہیں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، میں اختتام کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ امیر المومنین کے حرم میں نجف اشرف میں ایک شخص نے کچھ اشعار مولا کے قصیدے کے لکھے، اور ظاہر ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اشعار اس اسٹیٹس کے اوپر نہیں تھے، یعنی آپ کہیں بی کیٹیگری کا شاعر ہوگا، سی کیٹیگری کا شاعر ہوگا، جس کو اگر پڑھنے کا موقع ملے تو شاید نہ داد ملے اور نہ ہی کوئی پذیرائی کے لیے تیار، ایسا ہوتا ہے. اچھا اب شاعر کا شعرا کرام ناراض نہ ہو، لیکن واقعی ایک نفسیات تو ہے نا کہ اگر اس نے کچھ اشعار لکھیں تو اب وہ چاہتا ہے کہ کسی کو سنائے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی سامعین میں سے ہو جس کے سامنے وہ ان اشعار کو بیان کرے. تو اس کا بھی یہ کیس تھا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. آخر میں اس نے یہ اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں سننا چاہتا تو جس کے لیے لکھے ہیں اسی کو کیوں نہ سنایا جائے. وہ پہنچا حرم امیر المومنین میں اور اس نے وہ اشعار جو کہے تھے، جو ہو سکتا ہے کہ وزن قافیہ ردیف کے حوالے سے بہت ساری کوتاہیوں سے مملو ہو، اس نے وہ اشعار وہاں پر پڑھے. اور جیسے ہی اس نے اشعار پڑھے تو خلوص کا یہ عالم تھا کہ ایک کندیل زمین پر آئی اور اس نے تحفہ مولا سمجھ کر اس کو اٹھا لیا. اب سیدھی سی بات ہے برادران عزیز، فرض کیجئے کہ یہاں پر ابھی کوئی چیز اگر گرتی ہے اور کوئی کہے کہ صاحب یہ مجھے مولا نے تحفہ دیا ہے تو کون مانے گا؟ تو اس نے بھی کلیم تو کر دیا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے کلیم کیا، ایکسپٹ نہیں ہوا، واپس اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا گیا. سیکنڈ ٹائم وہ فکس نہیں ہوا، واپس گرا. اس نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں مولا نے مجھے تحفہ دیا ہے. 2-3 دفعہ 4 دفعہ یہ ایکٹ جب ریپیٹ ہوا تو اب اس کے بعد جو متولی حرم یا جو اس کے اس ٹائم پر کیئر ٹیکر تھے انہوں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے، یہ تو اب ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مولا ہی کا اس کے لیے تحفہ، اور وہ کندل اس کو دے دی گئی. یہ حرم سے باہر نکلا اور پھر اس کے بعد شعرا کی ایک لائن ہے کہ جو حرم میں داخل ہونا شروع ہوئی. ایک شاعر آتا ہے وہ قصیدہ پڑھتا ہے، دوسرا شاعر آتا ہے وہ قصیدہ پڑھتا ہے، تیسرا شاعر آتا ہے وہ اپنا قصیدہ جو اشعار اس نے لکھے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، مگر کندل تو چھوڑیے ایک چھوٹا سا کوئی بلب بلب بھی نہیں گرتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایسے میں یہ کہتے ہیں, اب مجھے نہیں معلوم یہ حکایت ہے یا واقعی حقیقت میں یہ واقعہ پیش آیا, مگر میسج اس کا بہت اچھا ہے کہ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر نے جو تحفے کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کچھ نہیں ملا, اس نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا. آپ ویسے بھی واقف ہیں کہ میں خواب زیادہ پڑھا نہیں کرتا, لیکن اس میسج کو سمجھانے کے لیے میں اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا. اس نے خواب میں مولا کو دیکھا اور مولا سے جب بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ مولا باقی سب ٹھیک ہے, آپ کی باتیں, آپ کی شجاعت کوئی شک نہیں بے مثال, آپ کی سخاوت کیا کہنا, سورہ دہر کی آیتیں نازل ہو گئیں وہ سب اپنی جگہ پر, مگر مولا آپ کو شاعری کا ذوق نہیں ہے, آپ کو شاعری کی سمجھ نہیں ہے. اور کیا مطلب, اچھا آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات سے منسوب ایک دیوان بھی موجود ہے, نسبت ہے حد عقل, اور کیا تمہارے کیسے یہ اندازہ ہوا کہ مجھے شاعری کا ذوق نہیں ہے؟ کہ مولا آپ غور فرمائیے, ہم نے اتنے بہترین اشعار کہے تو آپ نے کوئی تحفہ نہیں دیا, وہ سی گریڈ تھرڈ کلاس شاعر وہ الٹے سیدھے چند اشعار پڑھ کے چلا گیا اور آپ نے اتنا بڑا تحفہ دے دیا اسے. جو امیر المومنین نے جواب دیا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. مولا نے فرمایا کہ دیکھو اس نے اشعار کہے تھے میرے لیے, تم نے اشعار کہے تھے قندیل کے لیے, جس نے جس کے لیے اشعار کہے وہ اس سے تحفے کا طلبگار ہو. جس نے جس سے, اب آپ غور فرمائیے کہ زندگی بھر سپتے جعفر صاحب زندگی بھر اشعار کہتے رہے, پڑھتے رہے, سوز خانی کرتے رہے. میں شرعی اعتبار سے جواز عدم جواز حلال حرام کی بحث میں بھی نہیں جا رہا, مگر کچھ آثار وضعی تو ہیں کہ جو پورے خلوص کے ساتھ اپنے مولا کی بارگاہ میں اشعار کا تحفہ پیش کرتا رہا, تو ذرا سوچئے کہ اگر چند اشعار کوئی پڑھے تو یہ تحفہ ملتا ہے تو جانے کے بعد اسے کیا کچھ نہیں ملا ہوگا, کیا کچھ نہیں ملا ہوگا. جناب شہید کے کچھ اشعار, 1999 میں شاید میرا دوسرا سال تھا, حج کا موقع نصیب ہوا اور اس موقع پر میں آشنا ہوا تھا ان کی ایک نظم سے جو مناجات کا ایک انداز تھا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ آٹھویں امام کے حرم میں انہوں نے زیارت کے بعد ان اشعار کو رقم کیا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنا کم سے کم یہ طریقہ بنا لیا کہ جہاں کہیں موقع ہوتا تھا اگر کہیں پر حاضری کا موقع ملے چاہے مدینہ منورہ میں یا کسی اور جگہ پر, تو آف اینڈ آن ہم ان اشعار کو پڑھا کرتے تھے اور واقعا لطف آتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر محفلوں کے اندر طرز میں پڑھنا یہ کوئی طریقہ رہا نہیں ہمارا, لیکن بہرحال جناب سبط جعفر صاحب کا یہ احسان تو ہے کہ انہوں نے بہت سے احسانات, ان میں سے ایک یہ احسان کہ انہوں نے وہ کلام دیا کہ جسے ہم حاضری کے موقع پر چاہے وہ پیغمبر اکرم کا روضہ ہو, چاہے امام مظلوم کا روضہ ہو, چاہے وہ امیر المومنین کا روضہ ہو, معصومین میں سے کسی کا بھی روضہ ہو, وہاں پر جا کر ابتدا میں ابتدائی کلام کے طور پر ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو چند اشعار اس کے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, بر محمد و آل محمد صلوات. کب تھی راہ میں تیری فکر بے شکم مولا, ہر قدم تھا ورد زبان, دم ہم دم دم مولا. کب ہمارے بس میں تھی باریاں بھی اس در کی, آپ نے بلایا تو آ گئے ہیں ہم مولا, آپ نے بلایا تو آ گئے ہیں ہم مولا. جیت جی نہ بھولے گا ہم کو تیرا دسترخوان, نعمتیں دو عالم کی تھی جہاں بہم مولا. لگ رہا ہے یوں مجھ کو جیسے مل گئی معراج, جب سے چوم آیا ہوں آپ کے قدم مولا. اب کوئی نہیں جچتا شہر یار تخت و تاج, آج جب سے ہے نگاہوں میں آپ کا حشم مولا، راہ گرچہ مشکل تھی اور سفر مسلسل تھا، تیرے در پہ آ کے ہوئے پھر سے تازہ دم مولا، آپ کے سوا آقا کون اس کو سمجھے گا، حال جو سنائی میری چشم نم مولا، کب ہمارے بس میں تھی بار یا بھی اس در کی، آپ نے بلایا تو آ گئے ہیں ہم مولا، جانتا ہے خوب اس کو سبت جعفر خوشگو، ہے یہ شیر گوئی بھی آپ کا کرم مولا، دم ہم دم دم مولا، دم ہم دم دم مولا۔ محترم شہید سبت جعفر زیدی صاحب کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند درود بیت محمد و آل محمد۔